أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو پسندیدہ معاشرہ نهج البلاغه میں ہے. قدیم زمانے سے، ارسطو اور افلاطون کے زمانے سے مختلف فلاسفر مدینہ فاضلہ کا تصور پیش کرتے تھے، یعنی ایسا معاشرہ جو بہترین معاشرہ ہے، صاحب فضیلت معاشرہ ہے، اعلیٰ معاشرہ ہے، اس کا تصور پیش کرتے تھے کہ ایسا معاشرہ کس طرح سے وجود میں آ سکتا ہے، ایسے معاشرے کی صفات کیسی ہے وغیرہ. انبیاء الہی کا ہدف بھی یہی تھا کہ اسی دنیا میں بہترین معاشرہ وجود میں لائے اور انسان کو خدا کا پسندیدہ بندہ بنائے. ہر فرد مؤمن کامل بن جائے اور اسلامی معاشرہ مؤمن معاشرہ بن جائے. قرآن نے بھی فرمایا کنتم خیر امہ، تم مسلمان بہترین امت ہو جو بشر کے لیے نکالے گئے، کیونکہ تمہارے اندر تین اہم صفات ہے، خدا پر ایمان رکھتے ہو اور امر معروف کرتے ہو، نہی از منکر کرتے ہو. غدیر کے دن قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار پایا. آج امامت کے ذریعے اسلام کامل بھی ہوا، اسلام میں تمام نعمتیں پوری بھی ہوئی، اور کفار مایوس بھی ہو گئے، اور اسلام پسندیدہ دین قرار پایا. جب دین اسلام پسندیدہ دین خدا قرار پایا تو خود بخود اس دین کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے پسندیدہ معاشرہ ہوگا، پسندیدہ افراد ہوں گے. تو اسی لیے ہمارے پاس فرد بھی آئیڈیل فرد ہو سکتا ہے، ایک فرد آئیڈیل فرد ہو سکتا ہے، آئیڈیل فرد معصوم ہستی ہے، اور ان سے کم تر درجہ وہ لوگ ہیں جو معصومین کے ساتھ قریب ہے علم تقویٰ میں. اور آئیڈیل معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، آئیڈیل معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو بہترین معاشرہ ہو، صراط مستقیم پر گامزن ہو، سعادت دنیا و آخرت ان کو نصیب ہو. اب کس طرح سے معاشرہ آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے، پسندیدہ معاشرہ بن سکتا ہے، صالح معاشرہ بن سکتا ہے، خیر امت بن سکتا ہے، مرضی خدا قرار پا سکتا ہے، راضیتاً مرضیہ، مرضی خدا قرار پا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے اس کو جاننے کے لیے نہج البلاغہ کے خدمت میں آتے ہیں، اور جتنا اس مختصر وقت میں ہمارے پاس ٹائم ہو اس پر گفتگو کرتے. واضح ہے اس مدینہ فاضلہ کا شروع پیغمبر کہ ہجرت کے بعد سے ہوا، کہ مدینہ میں ایک چھوٹا سا معاشرہ پیغمبر نے بنایا اور ایک حکومت بنائی، اور اس کے عروج امام زمانہ کے دور میں ہوگا، جس دور میں معاشرہ آئیڈیل معاشرہ ہوگا، خدا پسند معاشرہ ہوگا. اس قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہاں سب خدا کی عبادت کریں گے، کوئی مشرک نہیں ہوگا. صالحین زمین کے وارث ہوں گے اور امن و امان ہوگا. چنانچہ حدیث نے فرمایا امام زمانہ کے دور میں بشر عقل کے کمال پر فائز ہوں گے، یعنی انسانی معاشرہ، پورا معاشرہ عقلانی لحاظ سے کمال کے درجہ پر فائز ہوں گے. ابھی بشر حیوانی مرحلے سے گزر رہے ہیں، شہوات کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اسی طرح سے اخلاقی لحاظ سے کمال کے درجہ پر فائز ہوں گے. عدل و انصاف اس طریقے سے گھروں میں، خلوتوں میں پہنچ جائے گا جس طرح سے ہوا اور آکسیجن پہنچ جاتا ہے. بھیڑیا اور بھیڑ ساتھ مل کر پانی پئیں گی، یعنی امن و امان کے عظمت کی ترجمان یہ جملہ ہے کہ اس حد تک امن و امان ہوگا، اس حد تک صلح و آشتی ہوگی کہ بھیڑیا اور بھیڑ جو ذاتاً ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، وہ بھی آپس میں صلح و صفا کے ساتھ زندگی کریں گے. یہ بس آئیڈیل، اعلیٰ درجہ کا آئیڈیل معاشرہ امام زمانہ کے دور میں وجود میں آئے گا. ابھی نہج البلاغہ کی خدمت میں آتے ہیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے بندگی کے لیے، اور طاغوت اور خدا کے سرکش مخلوقات سے دوری اختیار کرنے کے لیے، تاکہ قرب خدا حاصل ہو اور انسان انسان کامل بن جائے، اور وہ معاشرہ جس میں انسان کامل زندگی کرتے ہیں وہ بہترین معاشرہ ہوگا. لیکن اس مقصد کے لیے تین اہم بنیادیں اسلام میں ہیں. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ پسندیدہ معاشرہ بنانے کے لیے، صالح معاشرہ بنانے کے لیے، خدا پسند معاشرہ بنانے کے لیے، امام پسند معاشرہ بنانے کے لیے، علی پسند معاشرہ وجود میں آنے کے لیے تین اہم بنیادیں ہیں. سب سے پہلے اس معاشرے کے ہدف تو عرض کیا، کیا ہدف ہونا چاہیے؟ خدا ہدف ہونا چاہیے، بندگی خدا ہدف ہونا چاہیے. لیکن اس معاشرے کے قوانین قرآن و سنت سے لیا ہو، کیونکہ عدل شرعی چار، قرآن، سنت، اجماع، عقل. لیکن اجماع بھی اجماع کے ذریعے رائے معصوم، نظر معصوم پتہ چلتا ہے. عقل کے ذریعے، عقل سے مراد جو بھی ذہن میں آتا نہیں، شریعت نے اس کے معیاروں کو معین کیا ہے، عقل کو خیال و وہم، تخیلات، وساوس سے جدا کیا ہے. تو عقل کے ذریعے بھی خدا کا نظریہ پتہ چلتا ہے، اجماع کے ذریعے بھی، سنت کے ذریعے بھی، قرآن کے ذریعے بھی. اور ظاہر ہے اس کے حوالے سے 90% کم از کم احکام اسلام، معارف اسلامی قرآن و سنت کے مدد سے کشف ہوتا ہے. اسی لیے پسندیدہ معاشرہ، آئیڈیل معاشرے کے فکری بنیاد قرآن و سنت ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت پیغمبر کی طرف. حسین کربلا میں تشریف لے جانے کے لیے بصرہ والوں کو جو خط لیا، خط لکھا، اس میں فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف، کیونکہ بدعتیں زندہ کی جا رہی ہے اور سنت نابود ہو رہی ہے. ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت رسول فان السنۃ قد امیتت وان البدع قد احیت. اہل بصرہ کے نام پر حسین نے جو خط لکھا اس میں یہی فرماتے ہیں. کتاب خدا کی اہمیت کو دیکھیں. مولا خط نمبر 176 میں آپ فرماتے ہیں، اعلموا انه ليس على احد بعد القران من فاقه. جان لو، آگاہ رہو، قرآن اگر کسی کے پاس ہو پھر اس کے پاس فاقہ نہیں ہے، غربت نہیں ہے، فقر نہیں ہے، ناداری نہیں ہے. جس کے پاس قرآن ہو اس کے پاس سب کچھ ہے، سعادت دنیا و آخرت اس کے پاس ہے. ولا لاحد قبل القران من غنى. اگر قرآن کسی کے پاس نہ ہو اس کے پاس غنا، دولت نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کے بغیر غنا اور بے نیازی ممکن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ فقر ممکن نہیں ہے. اگر اسلامی معاشرہ دنیاوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے فقر سے دوچار ہے، اخلاقی لحاظ سے فقر سے دوچار ہے، اس کی وجہ یہ کہ قرآن کو، قرآن کے ساتھ نہیں ہیں، قرآن سے استفادہ نہیں کرتے ہیں. بالکل اس بیمار کی طرح جو ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتا ہے، بہترین ڈاکٹر سے، لیکن اس نسخے پر عمل نہ کرے وہ کبھی شفایاب نہیں ہو سکتا. فرض کیجئے دو آدمی ہے بیمار ہے، ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس کیا، اعلیٰ نسخہ لکھ کے لایا، لیکن نسخہ پر عمل نہیں کیا، اس کی تجویز کردہ دوائیوں سے استفادہ نہیں کیا. دوسرا وہ آدمی جو معمولی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، اس کے نسخہ پر عمل کرنے سے کچھ شفا پایا، تھوڑا سا شفا حاصل کی. آج کل ہمارا مسلمان اور مغربیوں کے مثال یہی ہے، ہمارے پاس بہترین نسخہ ہے قرآن اور سنت کے نام سے نجات بشریت کے لیے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. مغرب والوں کے پاس ایسا نسخہ نہیں ہے، اپنی عقل کے مطابق عمل کرتے، کم از کم اسی حد تک نجات حاصل کرتے. نہ ہم عقل پر عمل کرتے ہیں نہ قرآن و سنت پر. اس کے بعد مولا فرماتے فَاسْتَشْفُوهُ عَلَىٰ أَدْوَائِكُمْ، تم اپنے بیماریوں کے لیے قرآن سے شفا حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَعْوَائِكُمْ، تم اپنی مشکلات کے لیے قرآن سے مدد حاصل کیا کرو. فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، کیونکہ قرآن کے اندر سب سے بڑی بیماریوں کی دوائی ہے. تو تم اپنے ہر بیماری کے لیے قرآن سے مدد حاصل کرو، کیونکہ قرآن میں سب سے بڑی بیماریوں کے معالجہ علاج دوائی موجود ہے. وَهُوَ الْكُفْر، کفر کی دوائی، کفر کی بیماری کی دوائی، نفاق منافقت کی بیماری کی دوائی، والغی مقصد راستہ گم کرنے والوں کی مشکل کے لیے دوائی، والضلال مقصد گم کرنے والوں کے مقصد حل کرنے کے لیے دوائی قرآن کے اندر ہے. کیا ہے؟ خود قرآن نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ پیغمبر دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے پیغمبر روکتا ہے اس سے رک جاؤ. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اول سے آخر تک سنت پیغمبر پر کافی تاکید فرماتے ہیں. فَتَأَسَّ بِنَبِيِّكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ، تم نقش قدم پر چلو اپنے نبی کی، جس کی مثال نہیں قرآن میں نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں. دوسری چیز جو بنیاد ہے پسندیدہ معاشرے کا، آئیڈیل معاشرے کا، وہ ہے ائمہ اطہار کی قیادت. صرف قانون صحیح ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اس قانون کے سمجھنے والے کی ضرورت ہے، اس قانون کے نافذ کرنے کے والے کی ضرورت ہے. ایک قانون ہو سمجھ میں نہ آ جائے، فرض کیجیے ڈاکٹر سے نسخہ لکھ کے لے جائے لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آ جائے وہ زبان، اور پھر اس کو نافذ کرنے والا آپریشن ہے، آپریشن کرنے کے لیے صرف معلومات ہونا کافی نہیں ہے، آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. ایک کتاب میں آپریشن کی کتاب پڑھ کر کوئی آپریشن نہیں کر سکتا ہے، اس کو نافذ کرنے والے کی ضرورت ہے. تو پسندیدہ معاشرے کی دوسری بنیاد ائمہ اطہار، اس کے حکام، اس کے معلم، اس کے مربی، اس کے اسوہ معصومین ہیں. تو اگر معاشرے کے امام، امام یعنی رہبر، رہنما، پیشوا، حاکم، معلم، علم دینے والا، تربیت کرنے والا، اسوہ حسنہ جب معصوم ہوتا ہے تو وہ معاشرہ، ابھی دنیا میں جو لوگ خراب کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ حکمران غلط ہوتے ہیں، علماء غلط ہوتے ہیں، یا جاہل ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں، حکمران یا جاہل ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں. اگر ہمارے حکمران امام معصوم ہو، جو علم میں بھی معصوم ہے، عمل میں بھی معصوم ہے، خدا کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے، تو پھر یہ معاشرہ، اس لیے مولا فرماتے ہیں امامت کی وجہ سے امت میں نظم پیدا ہو جاتا ہے، امت میں اتحاد وجود میں آتا ہے، امت میں ہر کام اپنی جگہ پر انجام پاتا ہے. اسی طرح سے آپ کلمات حکمت نمبر 147 میں فرماتے ہیں اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجہ، زمین خالی نہیں ہے حجت خدا سے. مولا فرماتے ہیں، پہلا مولا غلط لوگوں کے، غلط علماء کی چار قسم بیان کرتے اور افسوس کرتے ہیں، یا غلط یا بیوقوف. پھر فرماتے ہیں زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی ہے. اما ظاہرا مشہورا، یہ حجت خدا یا ظاہر ہوگا، مشہور ہوگا، و اما خائفا مغبورا، مغمورا یا خوف کے ساتھ ہوگا، یعنی ظاہر نہیں ہو سکتا، جان پر خوف نہیں، دین پر خوف. اگر ظاہر ہو جائے لوگ امام سے محروم ہو جائیں گے، امام شہید ہو جائیں گے، امام سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے ڈرتے، مغمورہ چھپے ہوئے ہیں، لئلا تبطل حجج اللہ و بیناتہ، خدا نے انتظام کیا ہے تاکہ خدا کی حجت، خدا کی نشانیاں، دین خدا باطل نہ ہو جائے. اس کے بعد مولا خطبہ نمبر 87 میں آپ فرماتے ہیں، اين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق، تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو، تم کیوں سرگردان ہو رہے ہو، کیوں نابینا ہو چکے ہو، جبکہ تمہارے درمیان آل پیغمبر ہے، عترت پیغمبر ہے، اور یہ حق کے رہبر ہے، رہبران حق ہے، حق کے لگام ان کے ہاتھ میں، جہاں یہ جائیں گے وہاں پر حق جائے گا. وعلام الدین، دین کی نشانیاں یہ ہے، وألسنت الصدق، سچائی کی زبان یہ ہے. بس اگر معاشرے کے محور امام ہو، معاشرے کی بنیاد امام ہو، تو یہ معاشرہ پسندیدہ معاشرہ بن سکتا ہے. جب امام زمانہ آئیں گے، قرآن و سنت ہے، لیکن امام زمانہ جب آئیں گے تو اس وقت خدا زمین سے، اہل زمین سے راضی ہوگا، احادیث میں ہے، کیونکہ معاشرہ مرضی خدا معاشرہ ہے. تیسرا، آخرت پر یقین. فرض کیجیے کہ قرآن و سنت ہے، امام معصوم بھی ہے، لیکن اگر آخرت نہ ہو، ایمان بالمعاد نہ ہو، یا معاد کا تصور نہ ہو، تو انسان نہ قرآن پر عمل کرے گا، نہ سنت پر عمل کرے گا، نہ ایمان کی پیروی کرے گا. تو آخرت پر ایمان کی ضرورت ہے، آخرت کے تصور کی ضرورت ہے، کہ اسلام میں خدا نے فرمایا ہے کہ ہر عمل کا ذرہ ذرہ حساب و کتاب لیا جائے گا آخرت میں. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اسی لیے مولا فرماتے ہیں، الا فذکروا حادم اللذات، لوگو آگاہ رہو اور یاد کرو اس موت کو جو آپ کی لذتوں کو منہدم کرنے والی ہے، لذتوں کو نیست و نابود کرنے والی ہے. ومنغض الشہوات، تمام خواہشات کو مقدر کرنے والے ہیں. وقاطع الامنیات، تمناؤں کو ختم کرنے والے ہیں. عند المساور الاعمال القبیح، جب آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں، جب گناہ کی طرف حملہ کرنا چاہتے ہیں، گناہ کی طرف ہجوم لے جانا چاہتے ہیں، اس وقت موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، شہوتوں کو نابود کرنے والا ہے. آپ یہ خطبہ نمبر 99 میں ارشاد فرماتے ہیں، پس وہ معاشرہ جو پسندیدہ معاشرہ ہے، اس میں ہدف خدا ہے، قرب خدا ہے، شیطان اور شیطان صفتوں سے دوری ہے. اس کی بنیادیں تین ہیں، علمی بنیاد قرآن و سنت اور عقل، اور عملی لحاظ سے رہبر، رہبری امام معصوم کے ہاتھ میں یا ان کے نائبین، اور فکری لحاظ سے معاد اور قیامت کا عقیدہ. اب ایسے معاشرے میں ان تمام کو عملی کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ عدالت اس معاشرے میں مد نظر ہوتا ہے. ایسے معاشرے میں سب سے اہم چیز جس کی طرف توجہ ہوتی ہے، عدالت. عبودیت خدا عرض کے مرکزی ہے، وہ اپنی جگہ پر، عدالت. اسی لیے جب علی حکومت پر آئے، فرمائے جو کچھ مال ناجائز طریقے سے ظلم کے ساتھ سابق خلیفہ نے لوگوں کو دیا ہے، ان کو واپس کروں گا، اگرچہ عورتوں کا مہر یہ ہوا ہو، ناموس کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تب بھی واپس کر دوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں، فإن فی العدل سعة، عدل میں وسعت ہے. عدالت کے ساتھ رفتار کریں گے، پوری دنیا میں وسعت آ جاتی ہے. اگر کسی کے لیے عدالت سنگین ہو، عدالت میں تنگی محسوس کرے، تو ظلم میں تو تنگی اس سے زیادہ ہے. عدالت میں کل بشریت کے لیے گنجائش ہوتی ہے، کل بشریت فشار سے، دباؤ سے نکل سکتے عدالت کی وجہ سے. اگر کسی کے لیے عدالت فشار کا باعث بنے، تو ظلم بطریق اولا فشار کا باعث ہے. یہ مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 15 میں. امام زمانہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السَّيْرَخ. مولا خطبہ نمبر 138 میں فرماتے، امام زمانہ، مہدی امت تمہیں عدالت کی سیرت کے ساتھ تمہارے درمیان حکومت کرے گا. یوریکم، تمہیں دکھائے گا، کیف عدل السیرہ، سیرت امام کی عدالت کس طرح سے تمہیں دکھائے گا. امام زمانہ کی ایک صفت یہی ہے, العدل المنتظر. امام زمانہ وہ پیکر عدالت ہے جس کے انتظار میں ہم ہیں. اس کے بعد علی فرماتے ہیں, فرض اللہ علی ائمت العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس. خدا نے امام عدل, علی امام عادل نہیں, عدل کے انصاف کے امام ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں خدا نے واجب کیا ان ائمہ پر جو عدل و انصاف اور اقدار کے امام ہے کہ اپنے آپ کو غریب اور مظلوم لوگوں کے برابر زندگی میں رکھے تاکہ امیر مغرور نہ ہو جائے اور غریب احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. یہ آپ خطبہ نمبر 209 میں ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد مالک اشتر کو فرماتے ہیں, وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ. مالک جب حکومت کرو گے جس کام میں عدالت زیادہ ہے, جس کام سے فائدہ بیشترین لوگوں کو ملتا ہے, اس کام کو تم انجام دے دو. یہ مالک اشتر کے نام پر جو خط لکھا نمبر 53 میں, اس میں ارشاد ہوتا ہے. اسی طرح سے کلمات قصار 437 میں آپ فرماتے ہیں, العدل یضع الامور مواضعها. عدل کی میں کیوں حمایت کرتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عدل ہر چیز کو اپنی جگہ پر قرار دیتا ہے. اگر ہر چیز اپنی جگہ پر ہو, ہر شخص اپنے مناسب مقام پر ہو, ہر کام اپنے موقع پر انجام پائے, یہ عدالت ہے, اس وقت معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا. فرماتے ہیں العدل سائس عام. عدل ایسی سیاست ہے جس کا فائدہ سب کو ملتا ہے, ایسی تربیت ہے, ایسی تدبیر ہے جس کا فائدہ سب کو ملتا ہے. والجود عارض خاص. جود کا فائدہ چند آدمی کو, جود و سخاوت کا فائدہ چند آدمی کو ملتا ہے, عدالت کا فائدہ کل بشریت کو ملتا ہے. فالعدل اشرفهما وافضلهما. بس جود سے عدل افضل ہے, اس کا فائدہ سب کو مل رہا ہے. آپ ان جملات کو کلمات و قصار نمبر 437 میں بیان فرماتے ہیں. بس جامعی پسندیدہ علوی کی پہلی صفت عادلانہ جامع. اسی لیے علی فرماتے ہیں, عدل قائم نہ کرنا ہوتا تو میں حکومت قبول نہ کرتا. ظالم کے پرخری پر خاموش نہ رہنے کا حکم ہے خدا نے, مظلوم کی بھوک پر خاموش نہ رہنے کا حکم ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی, لولا, مولا فرماتے ہیں, ما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی قوت ظالم ولا علی صغیر مظلوم. نہج البلاغہ فرماتے ہیں, اگر خدا نے عہد نہ لیا ہوتا علماء سے, جاننے والوں سے, کہ مظلوم کی مظلومیت پر خاموش نہیں رہنا ہے, ظالم کے ظلم پر خاموش نہیں رہنا ہے, تو میں اس حکومت کو قبول نہ کرتا. دوسرا ہے کہ حق محور ہونا چاہیے, عدالت محور ہو پھر حق, ہمیشہ حق کے ساتھ دے. فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے پوچھتے, ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ عرض کے مولا کوئی قیمت شاید نہ ہو. فرمایا, اگر حق قائم کرنا مد نظر نہ ہوتا, تمہارے اوپر حکومت کرنے سے یہ جوتا میرے لیے بہتر تھا. فرماتا, واللہ لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا. اگر حق قائم کرنا مقصد نہ ہوتا, باطل کو مٹانا مقصد نہ ہوتا, تو یہ جوتا میرے لیے زیادہ بہتر ہے حکومت سے. اسی طرح سے مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں, فمن واجب حقوق اللہ التعاون علی اقامت الحق. خدا کے واجب حقوق میں سے ایک بندگان خدا پر یہ ہے کہ حق قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے, حق معاشرے میں زندہ کرنے کے لیے, حق کو زندہ کرنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرے. یہ مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں, اگر کوئی حق کے ساتھ ٹکرائے نابود ہو جائے گا. ومن ابدا صفحت للحق حلق. خطبہ نمبر 16 فرماتے ہیں, اگر کسی نے حق کے مقابلے پر آیا, اگر کوئی حق کے مقابلے پر آتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا. ولا يدرك الحق الا بالجد. لیکن آپ فرماتے ہیں, حق تک پہنچ نہیں سکتے ہیں محنت کے بغیر. حق ایسی چیز نہیں ہے جو آسانی سے مل جائے, محنت کی ضرورت ہے, قربانیوں کی ضرورت ہے, تب آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں. یہ آپ خطبہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں. فرماتے ہیں, الذلیل عندي عزیز حتى اخذ الحق له. ذلیل میرے پاس عزیز ہے, اس وقت تک عزیز ہے جب تک اس کا حق دوسرے لا کر اس کو نہ دوں. دلیل کا معنی وہ آدمی جو مظلوم ہے, حقیر ہے, ناچیز ہے معاشرے میں, وہ آدمی میرے پاس عزیز ہے, بزرگوار ہے, باعظمت ہے. کب تک؟ حق اس کا حق اس کو پہنچانے تک. والقوی عندی ضعیف, جو قوی ہے وہ میرے پاس کمزور ہے, میرے پاس اس کی کوئی مقام نہیں ہے. حتی آخذ الحق منه, تاکہ جب تک مظلوم کا حق اس سے نہیں لیا تب تک وہ میرے پاس ضعیف ہے. وہ حق لینے کے بعد دونوں کی حیثیت برابر ہو جائے گی. یہ آپ خطبہ نمبر 37 میں فرماتے ہیں. اور اس معاشرے کی اور ایک محور کیا ہے؟ آزادی ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا, کسی اور کا عبد نہ بنو, کسی اور کا غلام نہ بنو, جبکہ خدا نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے. لیکن ساتھ فرماتے آزاد تو ہے لیکن خدا کی طرف سے ذمہ داری بھی ہے, خدا کی نگاہوں کے سامنے تم ہو. مولا فرماتے خطبہ نمبر 167 میں, انکم لمسئولون حتی عن البقاء والبحائم, تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن تمام حرکات و سکنات کے بارے میں, تمہاری تمام حرکتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, حتی زمینوں کے بارے میں کہ زمینوں کے ساتھ تم نے کیا کیا, زمین کو خراب تو نہیں کیا. ماحولیات کی جو بات کرتے ہیں ابھی مولا نے نہج البلاغہ میں 14 صدی پہلے بیان کیا ہے. اور حیوانات کے بارے میں پوچھا جائے گا کس طرح سے تم اس کے ساتھ پیش آئے. اسی طرح سے وہ معاشرہ جو پسندیدہ معاشرہ ہے, اس میں عرض کیا اس کے ارکان کیا ہے. اس کے ارکان عدالت, عدالت وہاں پر محور ہے, حق محور ہے, آزادی اور ذمہ داری در مقابل خدا محور ہے, اور اتحاد محور ہے. اس معاشرے میں اخوت ہوتی ہے, اتحاد ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, اور اس کے محور بھی خدا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, خدا کے رسی کو پکڑ کر متحد ہو جاؤ. اصبحتم بنعمتی اخوانا, خدا کی وجہ سے, نعمت خدا سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو. علی علیہ السلام نے وحدت کے لیے سابق 3 خلیفوں کے زمانے میں صبر کیا. نہج البلاغہ فرماتے ہیں وحدت کے لیے میں نے صبر کیا, اور اپنے جب اقتدار پر آئے اسلامی وحدت کو کچھ باغی پارا پارا کر رہے تھے. دیکھیں جب آپ اقتدار پر آئے اسلامی مملکت کو نابود کر رہے تھے, پارا پارا کر رہے تھے, مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے تھے. جمل والے, صفین والے, نہروان والے, علی نے وہاں پر بھی وحدت کے لیے قربانیاں دی. سابق خلفاء کے زمانے میں خاموش رہ کر قربانیاں دی, اپنی حکومت کے زمانے میں ان کو کچلنے کے ذریعے قربانیاں دی. آپ خطبہ 119 میں فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهَ لَوْلَا مَخَافَةُ الْفُرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, قسم بے خدا اگر مجھے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا خوف نہ ہوتا. یہ ابتدا میں فرماتے ہیں کیوں میں نے خاموشی اختیار کی خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں. فرماتے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو کوئی خوف نہ ہوتا, وَأَنْ يَعُودَ الْكُفُرُ, کفر واپس آنے کا خوف نہ ہوتا. آپ جانتے ہیں مدینے میں حقیقی مسلمان تھے, اصحاب تھے, مدینہ کے باہر ہر جگہ سے بغاوت کے علم بلند ہوا تھا. اس وقت مدینے میں اگر اختلاف ہو جاتا پھر بغاوت کو کچلنا ممکن نہیں تھا. اس لیے علی نے قربانی دی, اور اپنی مظلومیت کے باوجود, جناب سیدہ کی مظلومیت کے باوجود برداشت کی. جناب سیدہ سے فرمایا سیدہ آپ اپنے والد کے نام نہیں سن سکے گی. فرماتے ہیں وَيَبُورَ الدِّين, دین نابود ہو جاتا اگر یہ بات نہ ہوتی. لَكُنَّ عَلَى غَيْرِ مَا كُنَّ لَهُمْ عَلَيْهِ, اگر یہ بات نہ ہوتی ہم اس طرح سے پیش نہیں آتے ان کے ساتھ جس طرح سے ابھی پیش آ رہے ہیں. اور اس معاشرے کے ایک رکن یہ ہے کہ انسانوں کی ذمہ داری ہے ملک کے تمام مسائل میں حصہ لے لے, فعال ہو, باطل کے خلاف فعال ہو, ملک کی ترقی کے راہ میں فعال ہو, حاکموں کے حوالے سے فعال ہو, ظالموں کے حوالے سے فعال ہو, مظلوموں کے حوالے سے فعال ہو, علمی حوالے سے فعال ہو. فرماتے لولا حضور الحاضر وقیام الحج بوجود الناصر, خطبہ نمبر 3 فرماتے ہیں اگر آنے والے نہ آتے اور میرے اوپر حجت خدا پوری نہ ہوئی ہوتی مددگاروں کی وجہ سے تو میں نہیں اٹھتا. علی فرماتے میں نے اس لیے قیام کیا کہ مددگار مل گئے, ابھی بھی اگر مددگار مل جائے گا تو امام زمانہ آئیں گے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 29 میں لا يمنع الظلم الذليل ولا يدرك الحق الا بالجد, ظلم کو ایک ذلیل آدمی روک نہیں سکتا ہے. ظلم روکنے کے لیے عزیز ہونے کی ضرورت ہے، قوی ہونے کی ضرورت ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ولا یدرک الحق الا بالجد، حق نہیں پا سکتے مگر محنت کے ذریعے، قربانیوں کی ضرورت ہے حق کے حصول کے لیے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں خطبہ نمبر 166 میں فرماتے ہیں لو لم تتخاذلوا عن نصرت الحق لم يطمع فيكم الباطل، فرماتے ہیں اگر حق کی مدد میں تم کوتاہی نہ کرتے تو باطل تم پر غالب آنے کی امید نہ کرتا. باطل نے کیوں یہ امید کی؟ اس وجہ سے امید کی کہ آپ حق کی مدد نہیں کرتے. اگر آپ حق کی مدد کرتے، باطل والے ایسی جرأت نہیں کرتے کہ حق کے خلاف اقدام کرے. اسی طرح سے جہاد کرنا اپنے نفس امارہ کے ساتھ، یہ اس پاکیزہ معاشرے کے، پسندیدہ معاشرے کے ارکان میں سے ایک ہے. مولا فرماتے ہیں انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع واحکام تبتدع، خطبہ نمبر 50 فرماتے ہیں معاشرہ خراب ہوتا ہے کب؟ جب بدعتیں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے، خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے، تب خدا کے خلاف، کتاب کے خلاف ورزی کی جاتی ہے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بدعتیں پیدا ہونے سے کتاب خدا کے خلاف ورزی ہوتی ہے. تو پسندیدہ معاشرے میں خواہشات نفس کی پیروی نہیں ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ، یعنی نفس کے منفی چاہتوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے. جہاد با نفس مراد نفس کے منفی غلط چاہتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. اور اس معاشرے کا ایک رکن، اہم رکن یہ ہے کہ امام کی اطاعت ہے، رہبر کی اطاعت ہے. مولا خطبہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں شام والے آپ پر جیت جائیں گے، انی لاظن ان ہؤلاء سیدالون علیکم، شام والے آپ پر جیت جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہے، آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکند ہے. دوسرا، وہ اپنے امام باطل کی پیروی کرتے ہیں، اپنے رہبر باطل کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اپنے امام حق کی پیروی نہیں کرتے. تو اگر ایک معاشرہ پسندیدہ معاشرہ بننا چاہے، علی کے پسندیدہ معاشرہ، علی نہج بلاغم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ذریعے معاشرے کے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم خود میری بیماری ہو. میں معاشرے کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، معاشرے کا معالجہ کرنا چاہتا ہوں تمہاری مدد سے، لیکن تم خود بیماری ہو میرے لیے. فرماتے تم میرا آدمی نہیں ہو، کیونکہ میرا ہدف خدا ہے، تمہارا ہدف اپنے مفادات ہے. لیس امری و امرکم واحد، اریدکم للہ و تریدوننی لانفسکم. یہ مولا فرماتے ہیں اسلامی معاشرے میں جو ارکان ہے، یہ ارکان جس معاشرے میں ہو پسندیدہ معاشرہ ہے. اب ان ارکان تک پہنچنے کے لیے، ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، اس کا ابھی وقت نہیں ہے، اسی پر اکتفا کرتے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.